رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله.
مفتی صاحب، عرضیہ کرنی تھی کہ پنجاب کے حوالے سے بالخصوص ہمیں یہ پتا چلا کہ وہاں پر شادی کے موقع پر مسجد کے اندر ایک اجتماعی ذکر و نعت یا اس طرح کی کوئی ترکیب رکھی جاتی ہے اور اس میں مہمانوں کو بھی بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہاں پر اس کے بعد کھانے وغیرہ کا جو بھی مہمانوں کو کھلایا جاتا ہے یہ نظام بنتا ہے، اسلامی بھائی بتا رہے تھے. اور پھر یہ کہ بعضوں کا اسلامی بھائیوں کا شادی کے موقع پر اجتماعی ذکر و نعت یا محفل نعت وغیرہ کرنے کا ایک اپنا رجحان ہے، تو وہ بھی مسجد کے اندر کرنے کا یہ کرتے ہیں اور وہیں پھر اس کے بعد شاید یہ کھانا وغیرہ یا نیاز وغیرہ کی ترکیب بنا لیتے ہوں گے. تو ان تمام تر صورتحال میں جو مسجد کا جو استعمال ہو رہا ہے، یہ استعمال کرنا اس کے متعلق ذاتی معاملات ہیں یا نہیں ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس میں جو مسجد کی بجلی وغیرہ جو استعمال ہو رہی ہے اس کے حوالے سے کیا شرعی رہنمائی آپ کریں گے تاکہ یہ ہمارے اسلام بھائی تک یہ بات پہنچ جائے اور اس میں مسجد کی کمیٹی یا جو بھی مجالس ہوتی ہیں یہ یا دیگر اسلامی بھائی یا ذمہ داران کو اس معاملے میں کیا ذہن رکھنا چاہیے؟
عرض یہ ہے کہ مساجد کے حوالے سے چند ایک احکام شرعیہ جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر جو ہے وہ رکھنا ہوگا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد تعمیر کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس میں نماز ادا کی جائے اور ذکر اللہ کیا جائے، یعنی مسجد کی اصل وجہ ذکر الہی کے لیے ہے اور نماز پڑھنا بھی اسی کا ایک حصہ ہے. قرآن پاک کے اندر بھی ہے، سورہ نور کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا فی بیوتن اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی حسنہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. تو اس آیت مبارکہ میں یعنی واضح طور پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے گھروں میں یعنی مسجدوں کے اندر اللہ کا نام ذکر کیا جائے. اب اللہ کا نام ذکر کرنا یا اللہ کی یاد کرنا، ذکر اللہ کرنا، اس کے بہت سارے شعبے ہیں، بہت سارے اس کی قسمیں بنتی ہیں. انہیں قسموں میں سے ایک قسم نماز کا ادا کرنا بھی ہے، تلاوت کرنا بھی ہے، باقاعدہ کوئی تسبیح پڑھنا بھی ہے، درود پاک پڑھنا بھی ذکر اللہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے، یعنی اسی کی ایک صورت ہے. اولیاء کرام کا ذکر کرنا، اچھا اسی طرح واعظ و نصیحت کرنا، یہ بیان کرنا اور خطبہ دینا، یہ ساری چیزیں بھی ذکر اللہ ہی کی قسموں میں سے ہیں. تو مسجدوں میں ان کاموں کے کرنے کی اجازت بلکہ ترغیب ہے کہ جس مقصد کے لیے مسجدوں کو بنایا گیا، اور اس کے برخلاف اگر کچھ کیا جائے کہ جس کام کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی وہ کام اگر کیا جائے تو اس کی ممانعت ہے. جیسے ایک حدیث مبارک کے اندر یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے کہ ایک شخص مسجد کے اندر اپنی کسی گم شدہ شے کا اعلان کر رہا تھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ انما بنیت المساجد لما بنیت له، مسجدیں صرف اسی کام کے لیے بنائی جاتی ہیں جس کام کے لیے انہیں بنایا گیا ہو، یعنی مسجدوں کو صرف اسی کام میں استعمال کیا جائے جن کاموں کے لیے مسجدیں بنائی گئی. اب جن کاموں کے لیے بنائی گئی ہیں چونکہ ان کے اندر اعتکاف بھی ہے، ان میں ذکر اللہ بھی ہے، تو اب یہ جو واعظ و نصیحت ہے جیسے جو آپ نے صورت بیان فرمائی ہے کہ لوگ شادی کے موقع پر مسجد کے اندر محفل نعت کرتے ہیں، محفل ذکر کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں، بیان کرواتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو وہی ہیں جن کے لیے مسجد کو بنایا گیا. اب اگرچہ کوئی آدمی اپنی شخصی طور پر یعنی وہ ارینج کرتا ہے، وہ دعوت دیتا ہے، لیکن بہرحال جو کام وہ مسجد میں کرنے جا رہا ہے کہ وہاں نعت پڑھی جائے گی، تلاوت ہوگی، ذکر اللہ ہوگا، دعا ہوگی، بیان کیا جائے گا، یہ سارے وہ کام ہیں کہ جو مسجد کے بنیادی کاموں میں سے ہیں. لہذا ان کے کرنے کی تو اجازت ہے کہ لوگ شادی کے مواقع پر بھی مسجدوں کی طرف رجوع کریں اور مسجدوں کو آباد کریں اور مسجد کے اندر ذکر و تلاوت و نعت کی ترکیب بنائیں. اور اس میں بھی غالباً اس میں یعنی دعوت اسلامی کی برکت بھی اس میں شامل ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ رجحان بنا کے شادی کے مواقع پر، خوشی کے مواقع پر بھی اجتماع کا، ذکر و نعت کا انعقاد کیا جائے. اب یہ ہے کہ یہ چیزیں تو کرنا درست ہے اور اچھی بات ہے، لیکن اب یہ کہ ان کے بعد کھانا کھلانا جو ہے، کہ محفل ہوئی ہے محفل کے بعد کھانا کھلایا جائے گا، تو اب کھانا کھلانے کے اندر تھوڑا سا جو ہے وہ احتیاط کی حاجت ہے. اس میں ایک حکم شرعی تو بالکل واضح ہے کہ مسجد کے اندر کھانا پینا سونا یہ صرف معتکف کو جائز ہے، یعنی جس کی اعتکاف کی نیت ہے اسے جائز ہے، اور بہار شریف میں لکھا ہے کہ پردیسی کو جائز ہے. تو مسافر اجنبی ہے وہ مسجد کے اندر آ گیا اور اس نے کھایا پیا، اس کے لیے اجازت ہے اور اعتکاف والے کے لیے اجازت. تو اب مسجد کے اندر یہ جو محفل ہوئی، محفل کے بعد کھانے کا انتظام کیا گیا، چونکہ ہمارے زمانے کے اندر مسجدوں کا تقدس اور مسجدوں کا خیال رکھنے کا یا مسجد کے شرعی احکام ہی لوگوں کو اتنے معلوم نہیں ہے کہ مسجدوں میں کس قدر خیال کرنا چاہیے، تو ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی باقاعدہ کسی کھانے کا اہتمام ہوگا کہ اگر مسجد کے اندر بیٹھ کے قورمہ کھا رہے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بریانی کھا رہے ہیں، تو اس میں جو اول تو اعتکاف کی نیت والا معاملہ بہت کم ہوتا ہے، اگر اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو کھانے کی اجازت ہے، اعتکاف کی نیت نہیں ہے تو کھانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی. لیکن اعتکاف کی نیت کے باوجود بھی کہ کھانا اگرچہ جائز ہو گیا، لیکن اس کے بعد بھی مسجد کی دریوں، مسجد کی صفوں، مسجد کے فرش کو آلودہ ہونے سے بچانا ضروری ہے. بہار شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہی مسئلہ جو بیان کیا کہ مسجد میں کھانا پینا سونا معتکف اور پردیسی کے سوا کسی کو جائز نہیں، لہٰذا جب کھانے پینے وغیرہ کا ارادہ ہو تو اعتکاف کی نیت کر لے. لیکن اس کے ساتھ ہی بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو اعتکاف والے لوگ ہیں وہ بھی رمضان کے اندر جیسے لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ خارج مسجد کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں افطار کرے، یعنی خارج مسجد کا فرمایا کہ مسجد میں افطار نہ کیا جائے، اور پھر مزید فرمایا کہ اگر اعتکاف کی نیت کر لی داخل ہوتے ہوئے تو اب افطار کرنے میں حرج نہیں، مگر اس بات کا اب بھی لحاظ کرنا ہوگا کہ مسجد کا فرش یا چٹائیاں آلودہ نہ کریں. تو لہذا اعتکاف کی نیت نہ ہو تو ویسے ہی جائز نہیں ہوگا، اعتکاف کی نیت ہوگی تو اب کھانے کی تو اجازت ہوگی، لیکن تب بھی فرش اور چٹائیاں اگر آلودہ ہوتی ہیں تو اب دوبارہ منع ہو جائے گا، اب دوبارہ جو ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. اگر یہ جو محفلیں مسجدوں میں شادی وغیرہ کے مواقع پر ہو رہی ہیں، اس میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ کے اس مشورے کو سامنے رکھا جائے، تو اس میں بڑی ایک اعتدال کی صورت بنتی ہے کہ محفلیں بھی جاری رہیں، محفلیں ہوتی بھی رہیں، مسجدیں آباد بھی رہیں، ذکر اللہ بھی ہوتا رہے، اور اس کے ساتھ مسجد کی تعظیم ہے، مسجد کا ادب ہے، وہ بھی باقی رہے. اب وہ کیا ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمتہ اللہ علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ معتکف اور مسافر کو مسجد میں کھانا پینا بلا کراہت جائز ہے، ان دونوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے چھوارے وغیرہ خشک چیزیں کھانا جس سے مسجد کا فرش خراب نہ ہو یہ جائز ہے، لیکن اس میں بھی بہرحال ہم یہ کہیں گے کہ اعتکاف کی نیت کرے. دوسری بات ارشاد فرمائے کہ روٹی سالن وغیرہ تر چیزیں جس سے مسجد کے تلبس یعنی اس کے آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو وہ نہیں کھانی چاہیے، اور کھانا اس طرح کہ فرش مسجد خراب ہو ہر شخص کو حرام ہے، خواہ وہ معتکف ہو یا مسافر ہو یا ان کے علاوہ. تو مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بیان فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے جس مسئلے پر ہم کلام کر رہے ہیں اس کو اس کے ساتھ ایڈ اگر کریں تو یوں عمل کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر محفل کی جائے، اور اس محفل کے بعد جو خشک چیزیں تبرک کے طور پہ، لنگر کے طور پہ ہیں، بس وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ دی جائیں اور وہ کھا لی جائیں، وہ بھی اعتکاف کی نیت کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پہ مٹھائی ہوتی ہے یا خشک چیز کے جس سے مسجد کے آلودہ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ مسجد کے اندر کھا لی جائیں. لیکن اس کے علاوہ باقاعدہ جیسے ایک پوری پارٹی ہوتی ہے، ایک پوری تقریب ہوتی ہے، کھانا ہے، سالن ہے، اور اس میں قورمہ ہے، بریانیاں ہیں، اور اس میں رنگ برنگ کی چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہے یہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کھائیں گے تو عوام الناس سے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ مسجد میں پورا پورا لحاظ کرتے ہوئے کھائیں. بہت کوئی لحاظ کرنے والا ہوگا، بڑا کوئی صاحب تقویٰ ہوگا اور اس طرح مسجد کی تعظیم کے مسائل کو بہت سنجیدگی سے لیتا ہوگا، سمجھتا ہوگا، عمل کرنے کا ذہن ہوگا، تو وہ تو ہو سکتا ہے یہ بھی کر لے کہ کھانے کی جگہ پر اپنی چادر بچھا لے، دری بچھی یا دری کے اوپر اپنی چادر بچھائے، چادر کے اوپر دسترخوان رکھے اور اس کے اوپر وہ کھانا رکھ کے کھا لے. لیکن اگر جو ہے وہ 100-150-200 آدمی محفل میں شریک ہے اور وہ سارے کے سارے عینِ مسجد کے اندر کھا رہے ہیں تو پھر اس کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ وہ پورا مسجد کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے. لہٰذا عمومی جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر یہی کہا جائے گا کہ مسجد میں محفلوں کی تو بالکل اجازت ہے, لیکن اس کے بعد جو کھانا کھانا ہے کھانے کے لیے بہرحال گھر میں یا مسجد سے خارج ہی انتظام کیا جائے اور مسجدوں کو جو ہے اس طرح کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے. یعنی تقریبات کے کھانوں کے لیے مسجد کو استعمال نہ کیا جائے, مسجد میں محفل ہو اور کھانے کا انتظام خارج مسجد ہو, گھر پہ ہو, باہر ہو, جہاں پر بھی اردو قیامت طلب نہ ہو وہاں پر کھانے کا انتظام کیا جائے. اور مسجد میں اس لیے بھی اس کی ممانعت ہے کہ جب اس طرح کا ٹرینڈ جاری ہو جاتا ہے کہ مسجدیں جو ہے وہ تقریبات گاہیں بننا شروع ہو جائیں تو پھر وہ بڑھتے بڑھتے جو امور مسجد میں ہرگز نہیں ہونے چاہیے وہ بھی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, پھر تقریبات کے اندر ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی ہے مسجد میں محفل کے لیے اور تقریب کے لیے. اب اس کے رشتہ داروں کی تعداد ہے 50, لیکن محفل چونکہ مسجد میں ہو رہی ہے, اب مسجد کے اندر جو محفل ہے اس میں تو بہت سارے دوسرے لوگ بھی آواز سن کر آ جائیں گے, کوئی نمازی نماز پڑھنے آئے تو وہ نماز کے بعد بیٹھ جائے گا. اب اگر 50 لوگوں کو دعوت ہے اور آدمی بیٹھ گیا وہاں پر 100, تو جس نے محفل کا انتظام کیا اس نے تو اپنے رشتہ داروں کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہوگا 50 آدمیوں کا. اب وہ محفل کے بعد یعنی یوں لگتا ہے کہ پھر وہ ایک وقت یہ آئے گا کہ جو رشتہ دار ہوں گے ان کو کہا جائے گا کہ بھئی ان کے لیے تو لنگر کا انتظام ہے اور ان کے علاوہ جنہوں نے محفل میں شرکت کیا وہ برائے مدینہ تشریف لے جائیں. اب یہ جو مسجد کے اندر ہی تفریق اور مسجد کے اندر ہی لوگوں میں تقسیم کی جو صورت پیدا ہو جائے گی یہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب صورتحال بن جائے گی کہ محفلیں ہو رہی ہیں لیکن محفل کے بعد کا لنگر جو ہے اس کے اندر بھی ایک گروپ بندی ہوگی اور اس کے اندر بھی ایک تقسیم ہو گئی. تو اس لیے مسجدوں کو قریب گاہ جو ہے وہ کھانے کے اعتبار سے اور دعوتوں کے اعتبار سے ہلکی سے نہ بنایا جائے, محفل کروائی جائے. محفل بہت اچھی چیز ہے, بہت پیاری چیز ہے, لیکن کھانے کے انتظام سے بہرحال بہت زیادہ پرہیز کی جائے.
شادیاں بھی مسجدوں میں ہوتی ہیں, تیجے چیلوم یہ بھی مساجد میں کیے جاتے ہیں, تو بعض مساجد والے کرایہ لیتے ہیں بجلی کے نام پر یا ویسے ہی شادیاں ہوتی تو ان سے پیسے وصول کرتے ہیں, تو یہ وصول کرنا کیسا؟
یہ وصول کرنا اس طور پر کہ مسجد کی بجلی کیونکہ آپ نے خرچ کی ہے لہٰذا اس کی قیمت ادا کریں, یہ تو درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ مسجد میں جو کام کیا گیا ہے وہ بذات خود وہ کام ہے کہ جس کے لیے مسجد کو بنایا گیا. اب اگرچہ اس کی نسبت یہاں پر کسی فرد خاص کی طرف ہو گئی, جیسے کسی کا اگر سوئم کا ختم ہے, اب سوئم کا ختم کسی فرد کی طرف منسوب ہے, اس کے اہل خانہ نے مسجد کے اندر اس کا انعقاد کیا, تو اگرچہ وہ اس فرد خاص کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا لہذا وہ اس کی محفل کہلا رہی ہے, لیکن سوئم کے ختم میں جو کام کیا جا رہا ہے وہاں یا تو تلاوت ہوگی, ختم شریف پڑھا جائے گا, کلمہ طیبہ کا ورد ہوگا, درود پاک کا ورد ہوگا, دیگر اوراد و وظائف پڑھے جائیں گے, یہ سارے ذکر اللہ ہے اور ذکر اللہ کے لیے مسجد بنائی گئی. تو جب جس کام کے لیے مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں وہ چونکہ مسجد ہی کے کاموں میں سے ایک کام ہے, لہذا اس کی ان سے کوئی ایسی کوئی چیز وصولی کی جا سکتی ہے کہ آپ نے مسجد کی چونکہ بجلی استعمال کی ہے لہذا آپ جو ہے وہ اس کی ادائیگی کریں. اسی طرح جس نے محفل کروائی ہے شادی کے موقع پر, شادی کے موقع پر محفل کروانے میں اگرچہ اس کی طرف یوں منسوب ہے کہ یہ فلاں کی شادی کی یا فلاں کے گھر کی شادی کی محفل مسجد میں ہو رہی ہے, لیکن اس کو تو یوں کر لیا جائے کہ جیسے مسجد میں ایک مذہبی کام ایک دینی کام ہونا تھا اور اس کی بہت سارے لوگوں نے دعوت دینی تھی, تو ایک آدمی نے بطور خاص اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے اس نے زیادہ دعوت دی ہے اور اس نے زیادہ لوگوں کو بلا لیا, تو یہ تو اس نے ایک اچھا کام کیا کہ ویسے شاید مسجد کے اندر اتنے لوگ جمع نہ ہوتے لیکن اس نام کے اوپر اس کی دعوت کے اوپر بہت سارے لوگ مسجد میں آ گئے. تو لہٰذا جو کام وہاں پر تلاوت ہوئی, نعت ہوئی, بیان ہوا, دعا ہوئی, یہ سارے کام مسجد ہی کے کام ہیں. جب مسجد کے کام ہی وہاں پر کیے گئے تو پھر دوسرے لوگوں سے اس کی اجرت نہیں وصول کی جا سکتی کہ آپ نے بجلی کی قیمت جو ہے وہ ادا کریں یا مسجد میں بیٹھنے کا کرایہ ادا کریں, تو اس کی ممانعت ہوگی. البتہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے دینا چاہے کہ چونکہ بہرحال اس کے اندر میری وجہ سے جو ہے وہ مسجد کی بجلی کو زیادہ استعمال کیا گیا تو میں مزید ثواب کے حصول کے لیے میں اپنی طرف سے اپنی خوشی سے مسجد میں پیسے دیتا ہوں, تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے, یہ ایک اس کی طرف سے گویا ایک صدقہ ہے, ایک مسجد کے لیے اس کی طرف سے چندہ ہے, اس کا اسے ایک جداگانہ ثواب ملے گا. خاص طور پر اگر سوئی وغیرہ کا ہے تو اب مسجد میں پیسے دینا یہ ایک ایصال ثواب کے لیے بھی اس کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے کہ مسجد میں وہ پیسے دے اور اسے اپنی اسی میت کے لیے جس کے لیے ختم وغیرہ کا اہتمام کیا گیا ہے اسی کے لیے ایصال ثواب کی نیت کر لے اس چندہ دینے کے اندر. لیکن یوں کہ کسی مسجد میں باقاعدہ یہ شرط لگا کے رکھ دیا جائے کہ جو یہاں پر سوئم کروائے گا, جو یہاں پر محفل کروائے گا, وہ بجلی کے اخراجات ادا کرے گا, تو اس کی بہرحال اجازت نہیں ہوگی.
اچھا, یہ جتنی دیر تک کھانا کھایا مسجد میں آداب کے ساتھ کھایا یا بغیر آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے کھایا, تو اس دوران جو بجلی صرف ہوئی اس کا
جتنی چیز جو ہے وہ معمول کے مطابق عرف میں شامل ہو جاتی ہے, یعنی چندہ دینے والوں کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہوتی ہے کہ باہر مسجد کے اندر محفل کے بعد لوگ جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, تو اب وہ کھانا کھانا جو ہے وہ اسی کے اندر آ جاتا ہے کہ لوگوں کے عرفی چندے کی وجہ سے گویا اس کی بھی اجازت ہے. اگرچہ سب کا کھانا جو ہے وہ باقاعدہ اس کے مطابق نہیں ہے جو مسجد کے آداب وغیرہ بیان کیے گئے, لیکن چونکہ چندہ دینے والوں کے عرف کے اندر ان کے ذہن کے اندر یہ موجود ہے کہ مسجدوں میں جیسے سوئم ہوتا ہے تو سوئم کے بعد چنے وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے یا پھل تقسیم کیا جاتا ہے یا کوئی اور محفل ہوتی ہے تو اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہوتا ہے, تو چونکہ دینے والوں کے ذہن میں ایک چیز موجود ہے کہ اس طرح کی محفلوں کے بعد باہر کچھ نہ کچھ کھلانے پلانے کا اور دینے کا انتظام ہوتا ہے, تو لہٰذا یہ اسی کے اندر ہی شامل ہو جائے گا.
اچھا, مسجد کی محفل جب ہوتی ہے اجتماع ذکرونات وغیرہ تو یہ ایکو ساؤنڈ لگواتے ہیں, اور اس طرح باہر محلے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہوگی اور یہ ایکسٹرا مطلب بجلی استعمال کرتے ہیں بعض اوقات, تو اس کی صورت
ہو سکتا ہے اس کا یہ ذہن بنتا ہو کہ میرے یہاں کی جو محفل ہے اس کی میں مووی بناؤں, تو اس کے لیے پھر وہ لائٹیں بھی ہیوی والے استعمال کرے گا, ہزار ہزار وولٹ کی ٹیوبیں لگانی پڑیں گی.
ایسا اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ مسجد کی محفل میں عرفن اور رواج کے اعتبار سے جتنی بجلی خرچ کی جاتی ہے, جتنے مائک افراد کو دیکھتے ہوئے چلائے جاتے ہیں اور جتنی لائٹیں افراد کی ضرورت کے مطابق چلائی جاتی ہیں, وہ تو ساری کی ساری مسجد ہی کے اندر شمار کر لی جائیں گی کہ وہ مسجد کے کام میں آ گئی. اب اس سے جدا گانا, اس سے ہٹ کر اگر جیسے ایگو ساؤنڈ اس طرح کی کسی مسجد میں نہیں استعمال کیا جاتا اور اس نے کیا, یا اس طرح کی محفل میں نہیں استعمال کیا جاتا اور کسی آدمی نے کیا, یا جو لائٹیں نہیں لگائی جاتی وہ اس نے لگائی, یا جو ویڈیو بنانے کے لیے ایکسٹرا لائٹ لگائی ہے وہ نہیں لگائی جاتی, تو یہ جو اضافی خرچے ہوں گے یہ بہرحال اسے اپنی جیب سے ہی ادا کرنے پڑے. اور بقیہ لوگوں کا جو مسئلہ بیان فرمایا کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے, حرج ہوتا ہے, تو اب اس میں تو سب برابر ہے, اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں ہے. لوگوں کو اگر تکلیف ہوتی ہے تو وہ تو اگر رمضان المبارک کے اندر شبینہ بھی پڑھا جائے, یعنی تین راتوں میں, ایک رات میں, دس رات میں پورا قرآن بھی پڑھا جائے, اور اس کی آواز بھی اگر پاس پڑوس کے لوگوں کو پریشان کرے گی تو اس کی بھی شرح اجازت نہیں ہوگی. تو جب شبینے کی جو عام مسجدوں کا معمول ہے اگر اس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہے تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے, تو یہ جو اضافی محفلیں اور اضافی چیزیں ہیں ان کی وجہ سے اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا ازالہ کرنا بھی واجب ہے, اور لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا تو وہاں بہرحال ضروری ہی ہوگا, واجب ہی ہوگا.
مسجد کے مائک سے بھی لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے, مسئلہ یہ ہے.
جی بالکل, یہ تو بالکل واضح مسئلہ ہے.
اچھا, یہ جو محفلوں کی ترکیبیں ہو رہی ہیں مسجدوں میں, تو اس میں تمام عیسائی بھائیوں کو یہ مطلب ہم کہیں گے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بڑھتے بڑھتے کہیں عورتیں بھی شروع نہ ہو جائیں, جیسے شادی حال میں مرد اور عورتیں اب اکٹھے ہو گئے, ایسا نہ ہونے دینا.
اس کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں جو بھی کام شروع ہوتا ہے, چونکہ عوام جب اس میں مبتلا ہوتے ہیں تو بڑھاتے بڑھاتے اس میں ایسی بہت ساری چیزیں شامل کر دیتے ہیں جس کی شرعاً اجازت نہیں ہوتی یا وہ نامناسب ہوتی ہیں. ایسی صورت کے اندر اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے پہلے سے مدنی پھول بنا کر دے دیے جائیں. کسی نے بھی اگر مسجد کے اندر کوئی محفل کرنی ہے, کوئی کام کرنا ہے, اور نیا نیا وہ شروع ہو رہا ہے اور اس کے بارے میں اندیشہ ہے کہ آگے جا کے اس میں بہت ساری غلط باتیں شامل ہو سکتی ہیں, تو شروع ہی سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں اور اس کے مدنی پھول پہلے سے مرتب ہو جائیں اور وہ مسجدوں میں عام کر دیے جائیں, مسجدوں میں دے دیے, آئمہ کو پتا ہو, خطبہ کو پتا ہو, مسجد کی انتظامیہ کو پتا ہو, جو محفل کرنے لگے ان کی معلومات میں وہ ہو. اگر یہ علم پہلے سے پھیلا ہوا ہوگا تو پھر اس کی بچت ہو جائے, ورنہ پھر جو کام شروع ہوتا تو بدعات تو اس کے اندر شامل ہو جاتا.
اور جس نے یہ کرنا ہے پہلے سے آ کر بتائیں گے کہ فلاں فلاں دن مسجد اس ٹیمبر ہمیں اس کی ضرورت ہے, تاکہ وہ تقاریب کا ٹکراؤ نہ ہو جائے کہ جس رات اس نے اعلان کر دیا پتا چلے کہ اسی رات اس مسجد کے اندر کوئی اور ترکیب پہلے سے اعلان شدہ ہے, تو ایسا نہیں کہ وہ پھر ان کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے کہ پھر وہ دعوت بھی دھری کے دھری رہ جائے. تو وہ پہلے سے مسجد کی انتظامیہ کو انفارم کریں گے کہ ہم فلاں تاریخ کو مسجد میں یہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ وہ تحریری درخواست دے دیں اور مسجد کے پاس مدنی پھولوں کا مرتب شدہ ایک فارم تیار ہو, اور اس فارم میں یہ سارے اصول و ضوابط اور قواعد لکھے ہوئے ہوں, اور کرنے والے کا نام وغیرہ لکھ کر جو کرنے جا رہا ہے, جو مین جو ہے جو کرنے جا رہا ہے, اس کی سائن بھی ہو کہ میں ان تمام تر اصولوں پر عمل کروں گا وغیرہ وغیرہ, تاکہ یہ پیپر ایک مسجد کی فائل میں بھی لگ جائے, اس کی ایک کاپی ان کو بھی دے دی جائے تاکہ وہ پھر ایک بار پڑھ لیں اور مسجد کی انتظامیہ اس کو بیٹھ کر وہاں پڑھائے. عام طور پر لوگ شرائط اور یہ ضوابط اور ٹرمس اینڈ کنڈیشن کو پڑھتے نہیں, اس لیے سائن کر دیتے ہیں, تو یہ بھی ہونا چاہیے مفتی صاحب.
یہ سب بجا فرما رہے ہیں, یہ سارے کام ہوں گے تبھی مسجد کی جو ہے وہ تقدس جو ہے وہ باقی رہے گا, اس کی تعظیم کا جیسا خیال کرنا چاہیے وہ باقی رہے گا. اسی طرح کھانوں کے اندر احتیاط یہ کہ مسجد کے اندر نہ ہو, لیکن بالفرض اگر کسی صورت میں ہو بھی جائے, جیسے خود رمضان المبارک کے احتکام میں مسجد میں کھانا کھایا جاتا ہے, تو اس میں بھی جو دیگر شرعی احتیاطیں ہیں جیسے ہوئی ہے کہ لہسن ہے, ادرک ہے, پیاز ہے, اگر یہ کچی ہیں سیلڈ کے اندر ڈالی ہوئی ہیں اور ان کی بو آتی ہے, تو پھر ایسی چیزوں کا مسجد میں داخل کرنا بھی ناجائز ہوگا, اور یہ کھا کر منہ سے بدبو ہوا ہے تو مسجد کے اندر بیٹھنا, مسجد میں داخل ہونا وہ بھی حرام ہو جائے گا. یہ جو پھر شرعی مسائل ہے ان کا جاننا بھی ضروری ہے. تو اس کے لیے وہ جو امیر سنت کا رسالہ ہے مسجد خوشبودار رکھیے, اس کا مطالعہ ضروری ہے, اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ مدنی پھولوں میں شامل ہونا چاہیے.
یہ کچی ادرک کا بھی آپ نے فرمایا, کچی ادرک میں بدبو ہوتی ہے,
اس کی ناگوار بو ہے وہ سب اس میں شامل ہیں. جیسے کچے گوشت کا فرمایا گیا ہے, کچے گوشت کی جو بو ہے وہ کتنی بالکل معمولی سی ہوتی ہے, تو کچے ادرک کی بو جو ہے وہ بھی مختلف قسم کے ملتے ہیں اور ان کی بھی مختلف قسم کی بو ہوتی ہے. اگر کھانے کے اندر کچا ادرک زیادہ ہو تو اس کی سمیل اچھی خاصی محسوس ہوتی ہے. اصل یعنی ناگوار بو کا مسئلہ ہے, اب وہ جس چیز سے بھی آئے, خواہ وہ گوشت سے آئے یا کسی اور چیز سے, اگر محسوس ہوتا ہے تو اس سے بچنا ضروری ہے.
محفل کے دوران اگر بجلی چلے گئی, اس دوران کیا مسجد کا جنریٹر استعمال ہو سکتا ہے؟
ہاں, مسجد کا جنریٹر بھی استعمال ہو سکتا ہے, جب وہ محفل جو ہے مسجد کی قرار پا رہی ہے تو پھر مسجد کا جنریٹر بھی استعمال ہو سکتا ہے.
اچھا, دوسرا یہ ارشاد فرمائے کہ اجتماع ذکر و نعت کے بعد جو ہے وہ سہرا بھی پڑھا جاتا ہے, اور اس میں جو پھول کی پتیاں وغیرہ بھی اڑائی جاتی ہیں, اور بعض اوقات جو ماری بھی جاتی ہیں, تو یہ مسجد میں کرنا کیسا؟
چہرہ پڑھنا تو خیر ایسی چیز نہیں ہے, وہ نکاح بھی پڑھا جاتا ہے اور نکاح بھی شادی ہی کی طرح منسوب ہے, اور خاص طور پہ جو چہرہ ہمارے ماحول کے اندر رائج ہے وہ تو ویسے ہی سارے کا سارا دعاؤں کے اوپر مشتمل ہے. تو اب دعائیں ہیں تو دعائیں تو مانگی جا سکتی ہیں, سارے لوگ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں, آمین کہتے ہیں, چہرہ پڑھنے میں تو کوئی حرج نہیں. البتہ یہ ہے کہ چہرہ ہی اگر کسی اور کا ہو اور اس میں کچھ اور نامناسب الفاظ ہو تو صورت اس کے سامنے آئے گی, اس کے مطابق حکم دیا جائے گا. باقی اب پھول جو نچھاور کرنا ہے, پھول نچھاور کرنے سے تو ہمارے ماحول کے اندر ویسے منع کیا جاتا ہے, گلاب کی پتیاں زمین پر گریں تو جو اہل محبت ہیں وہ اسے پسند نہیں کرتے, تو اس لیے اسی اعتبار سے بچنا چاہیے. اور دوسرا, خاص طور پر جو گلاب کی پتیاں ہیں ان کا داغ پڑتا ہے, اگر سفید کپڑے کے اوپر گلاب کے پھولوں کا ہار پہن لیا جائے تو کپڑوں کے اوپر جس طرح کا داغ بنتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب ایسی پتیاں اگر چٹائیوں کے اوپر یا کارپیٹ کے اوپر گریں گی اور اس کے اوپر پاؤں آئیں گے اور اس کے نشانات جو ہے وہ مسجد میں بنیں گے, تو یہ وہی مسجد کو آلودہ کرنا اور داغدار کرنا ہوگا, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہو.
ماشاءاللہ, مرحبا, بہت عمدہ معلومات آپ نے ہمیں ارشاد فرمائی. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے گا, ہم اس کے مدنی پھول بنا کر امت کو دیں, باقی ہر مسجد والا مدنی پھول رکھ کر فارم بنائے, اس کی امید کتنی.
اگر مسجد میں تیجہ رکھا جائے تو بعض اوقات کمیٹی والے اس تیجہ رکھنے والوں سے یہ طے کرتے ہیں کہ جب مسجد میں تیجہ ہوگا تو امام صاحب کے 300 روپے اور مسجد کے 200 روپے دینے ہوں گے, اور اگر لائٹ چلی گئی اور جنریٹر چلانے کی صورت میں 100 روپے اضافی چارجز دینے ہوں گے. اور اس کے علاوہ اگر مسجد میں نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو امام صاحب کے نکاح کی فیس کے علاوہ مسجد کے 500 روپے اور لائٹ جانے کی صورت میں اگر جنریٹر چلا تو اس کے 150 روپے دینے ہوں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ ان صورتوں میں مسجد کمیٹی والوں کو یہ پیسے لینا جائز ہے؟
اس میں امام مؤذن وغیرہ کے لیے جو رقم ہے وہ تو سمجھ نہیں آ رہی, اللہ یہ کہ وہ کوئی اجارے کی صورت قرار پائے, کہ امام کے لیے بہرحال وہ ختم وغیرہ میں شرکت کرنا ضروری نہیں ہوتا. اب اگر اس کو اس کے وقت کا اجارہ کر کے اس سے ختم وغیرہ کا جو بھی پورا وہ ڈیوریشن ہے وہ کرواتے اس سے, تو اس کی تو اجازت کی صورت نکل آئے گی, ورنہ محض ختم پڑھنے پر جو اجارہ ہے اس کی تو بہرحال کی اجازت نہیں ہے. وہ تو وہی ہے کہ تلاوت قرآن ہے اور ذکر اللہ ہے اور یہ عبادت ہے, اور عبادت کے اوپر اجارہ حرام ہے. اور اگر وقت کا اجارہ کرنے جیسے تراویح والے کا کرتے ہیں, تو اب امام صاحب کا جس وقت بھی وہ سوئم کا ختم ہے ظہر میں یا صبح میں 2 گھنٹے کا اس کا اجارہ کر لیا, وہ 2 گھنٹے کے اجارے میں اس کو ختم پڑھنے کا کام دے دیا, اب اگر اسے رقم دیے تو وہ ٹھیک ہے. لیکن یہ اجارہ جو ہے یہ خود امام کرے گا، نہ کہ اس کی انتظامیہ کرے. اب اگر یہ اجارے کے طور پر نہیں ہے اور جدا گانا ہے، جیسے سوال سے بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ یہ اجارے کی تو صورت نہیں ہے، یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اس مسجد کے اندر کیا لہذا آپ امام کو نذرانہ پیش کریں، تو یہ نذرانہ جو ہے یہ تو سیدھی سیدھی رشوت ہے، کیونکہ یہ جبرن جو ہے وہ نکلوانا ہے اور اس کے پیچھے کوئی عقد شرعی موجود نہیں ہے جس کی بنا پر یہ رقم دی جا سکتی ہو. تو عقد شرعی جب اس کے پیچھے موجود نہیں ہے، دینے والے کو تحفہ نذرانہ اور ہبہ کے طور پہ نہیں دے رہے، کمیٹی کے مجبور کرنے کی وجہ سے دے رہے، تو یہ دینا تو رشوت کے اندر آ جائے گا. باقی دوسری صورت جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ بجلی استعمال کرنے پر یا جنریٹر استعمال کرنے پر پیسے لیتے ہیں، اس رقم کو بطور کرایہ کے لینے کی تو اجازت نہیں کہ مسجد کی بجلی استعمال کیا، جنریٹر استعمال کیا، لہٰذا اس بجلی کی قیمت ادا کر دیں یا جنریٹر استعمال کرنے کا کرایہ ادا کر دے، تو اس طور پر تو لینے کی اجازت نہیں ہے. ہاں ایک ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ چونکہ آپ کی وجہ سے مسجد کا ایک اضافی بجلی خرچ ہوئی ہے، لہذا وہ رقم آپ ادا کر دیں اور دینے والے اس کے لیے خوشی سے دے دیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بطور شرط اس طرح نہیں کیا جا سکتا، ترغیب کے طور پہ کہہ دیں، اور عمومی طور پر لوگ ترغیب کے اوپر اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں جو شرط لے کر ان سے لیا جاتا ہے.
بعض کمیونٹی کی مسجدیں ہوتی ہیں، اس میں امام کا جب اجارہ طے کیا جاتا ہے تو اس کے کاموں میں سے یہ کام طے کیے جاتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھانی ہے یا فلاں کام کرنا ہے، اس میں سے یہ کام بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ تیجے میں بیچنا ہے یا آپ کو جو ہے وہ نکاح پڑھانا ہے. نکاح پڑھانے پر آپ کے پر نکاح اتنے پیسے بنیں گے، پر تیجے میں بیچنے کے اتنے پیسے بنیں گے. یہ بعض مساجد میں عرف دیکھا ہے اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں. تو یہ شروع میں جب اجارہ ہوتا ہے اس وقت امام کے کاموں میں سے یہ کام شامل کر لیا جاتا ہے، تو کیا یہ بھی وہی ہوگا تعداد پر اجارہ والی صورت؟
حسان بھائی اس میں تو عرض یہ ہے کہ یہ تو اجارہ ہی درست نہیں ہوا، کیونکہ امام کا اجارہ جو ہے یہ اس کے وقت کا اجارہ ہوا کہ وہ مہینے کے مثلا اسے 12,000 روپے دیے جائیں گے، اور اس کے کام متعین ہے. کام کیا ہے کہ اسے 5 وقت کی نماز پڑھانی ہے اور جمعہ پڑھانا ہے اور جمعے کا بیان کرنا ہے. اب یہ اس کے متعین کام ہے. نکاح اور سوئم جو ہے یہ کوئی متعین کام نہیں ہے. ہو سکتا ہے کسی مہینے میں 1 نکاح آئے، اور ہو سکتا ہے کسی مہینے میں 25 نکاح آ جائیں، ہو سکتا ہے کسی مہینے کے اندر 1 مرتبہ سوئم کا ختم آئے، اور ہو سکتا ہے کسی مہینے کے اندر 15 مرتبہ سوئم کے ختم آ جائیں. تو اب یہ عمل وہ ہوا کہ اس عمل کی حد بندی نہیں ہے کہ وہ کتنی مرتبہ کرنا ہوگا، تو عمل اس کے اندر مجہول ہو گیا. نمازیں معروف ہیں، نمازیں معلوم ہیں، تعداد ان کی معلوم ہے، اس معلوم کام پر اجارہ تو درست ہے، لیکن سوئم اور نکاح کیونکہ یہ غیر معلوم ہے اور غیر معلوم شے ہونا یہ جہالت ہے، اور اجارے کے اندر جہالت جو ہے یہ اجارے کو فاسد کر دیتی ہے، لہذا اس کو اجارے کے اندر شامل کرنا جو ہے یہ درست نہیں ہوگا.
جزاک اللہ خیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے جو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمایا، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین.
God.